الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن لكم في رسول الله أسوة حسنة یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شمائل کا یہ سلسلہ کافی مدت سے چل رہا ہے. مقصد یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان شمائل کو سن کر کے ہم اپنی زندگیوں میں اس کو اپنانے کا اہتمام کریں. ابھی بعض احباب نے خاص طور پر اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ آج کل ورلڈ کپ کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور بہت سے وہ احباب بھی جو دیندار کہلاتے ہیں اور جن کے دینی مشاغل ہیں وہ بھی اس میں دلچسپی لینے کو اپنے لیے برا نہیں سمجھتے. کئی سلسلے میں کچھ باتیں عرض کر دی جائیں. دیکھو اگلی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو طرز اور جو انداز اپنے پاس بیٹھنے والوں کے ساتھ ہوا کرتا تھا, حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد بزرگوار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا اور انہوں نے وہ بتلایا. اگلی مجلس میں آپ کے سامنے یہ باتیں آئی تھی, اس میں ایک چیز تھی قد ترک نفسہ من ثلاث من المرائے والاکسارے وما لا یعنی, کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے آپ کو تین چیزوں سے بہت دور رکھا تھا. ایک تو جھگڑے سے, دوسرا فضول باتوں سے, اور تیسرا لایعنی کاموں سے. یہ لایعنی سے اپنے آپ کو بچانا یہ بھی دین کا ایک بہت بڑا جز اور حصہ ہے, بلکہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی صاحب ایمان کی فلاح اور کامیابی, دنیا اور آخرت کی خوشحالی کا حاصل ہونا اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانے پر موقوف ہے. سورہ مومنون کے شروع میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاح یاب کامیاب اہل ایمان کے اوصاف کو بتلایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو موردون، کہ وہ ایمان والے کامیاب ہیں، فلاح یاب ہیں۔ لفظ فلاح حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں فلاح کا جو مفہوم ہے، معنی ہے، ہماری اردو زبان میں کوئی ایسا جامع لفظ موجود نہیں جو اس مفہوم کو ادا کر سکے۔ یہ جو کامیاب کا ترجمہ کیا جاتا ہے وہ بھی دراصل لفظ فلاح کے مفہوم کو پورے طور پر ادا کرنے سے قاصر ہے، ادھورا ہے۔ حقیقت میں قرآن کی اصطلاح میں فلاح کہتے ہیں دنیا اور آخرت کی خوشحالی، یعنی جس آدمی کو دنیا میں بھی خوشحالی حاصل ہو اور آخرت میں بھی، دونوں خوشحالیاں جو ملے اس کو فلاح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو گویا قرآن یوں کہتا ہے کہ وہ ایمان والے فلاح یاب ہیں، ان کو دنیا اور آخرت کی خوشحالی حاصل ہے، جن میں آگے جو خوبیاں اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں وہ پائے جاتے ہوں۔ اس میں پہلا وصف تو الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ لوگ جو اپنی نماز میں خشوع کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر دو پر، دیکھو کتنی اہمیت ہے نماز کے خشوع کے بعد، پھر نمبر دو پر والذین هم عن اللغو موردون۔ لغو کہتے ہیں فضول اور بیکار بات یا کام، لا یعنی جس کو کہا جاتا ہے، تو اپنے آپ کو لا یعنی سے بچاتے ہیں، لا یعنی کاموں اور لا یعنی باتوں سے جو احتراز کرتے ہیں، اپنے آپ کو ان میں مشغول نہیں کرتے ہیں۔ گویا کسی بھی صاحب ایمان کی کامیابی موقوف ہے اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے بچانے پر، اس کے بغیر وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ کسی آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے۔ لا یعنی کا مطلب کیا؟ لا یعنی ایسی بات، ایسا کام جس میں نہ تو دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا، دیکھو نقصان بھی نہیں لیکن فائدہ بھی نہیں۔ نقصان ہے وہ تو بات بہت آگے بڑھ جاتی ہے، لیکن کوئی نقصان نہیں لیکن فائدہ بھی اگر نہیں ہے، نہ تو آخرت کا نہ دنیا کا، تو ایسی بات کو اور ایسے کام کو شریعت کی اصطلاح میں لا یعنی فضول بیکار بات اور بیکار کام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ گویا ایک مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسے کاموں سے بچانے کا اہتمام کرے، اور قرآن تو یوں کہتا ہے گویا کامیابی اور فلاح اس کے اوپر موقوف ہے۔ امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ جو حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 500,000 حدیثیں حاصل کی اور ان میں سے انتخاب کر کے، چن کر کے اپنی کتاب سنن ابو داؤد کے اندر 4,800 حدیثیں شامل کر کے امت کے سامنے پیش کیا، اور پھر فرماتے ہیں کہ تمام ذخیرہ حدیث کا خلاصہ 4 حدیثوں میں آتا ہے، ان 4 میں ایک یہ بھی شمار کی گئی ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اور فرماتے ہیں یکفل انسان لدینہ منہا 4 احادیث، ایک انسان کے دیندار بننے کے لیے یہ 4 حدیثیں کیا ہیں، کافی ہیں۔ گویا دینداری موقوف ہے کائی کے اوپر، ان 4 کے اوپر۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آدمی لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے۔ لا یعنی کا مطلب جیسا کہ میں نے بتلایا، جس میں نہ تو دنیا کا فائدہ ہو نہ دین کا۔ ایک مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھیجا؟ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمائی، یہ جسم عطا فرمایا، اس جسم میں مختلف قوا کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار صلاحیتیں ہمارے جسم میں اللہ نے فٹ کر دی ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی، سننے کے لیے کان دیے، بولنے کے لیے زبان دی، سونگھنے کے لیے ناک دی، سوچنے اور سمجھنے کے لیے دل و دماغ عطا فرمایا، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، چلنے پھرنے کے لیے پاؤں دیے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہمارے جسموں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فٹ کیا ہے۔ یہ جتنی بھی صلاحیتیں ہیں اور یہ جسم اور یہ عمر اور زندگی، اور بھی زندگی کے ساتھ اتنا ہی نہیں جو ہمارے پاس ہے، بے شمار اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جن کو ہر وقت ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ خالی اس دنیا میں آ کر کے کھا پی کر کے تفریح اور سیر سپاٹا کر کے چلا جانا ہے؟ آگے کوئی دوسرا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، آگے کوئی دوسری زندگی آنے والی نہیں ہے جہاں کوئی حساب دینا ہو۔ ایک مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سوچے کہ ہمارا ایمان ہم کو یہ بتلاتا ہے کہ ہم اس وقت جس زندگی کو گزار رہے ہیں یہی زندگی نہیں ہے، یہ تو گویا آخرت کی جو اصلی زندگی ہے اس کے لیے تیاری کے واسطے ہمیں دی گئی ہے۔ یہ تو گویا دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا اس کی زندگی اس لیے عطا کی گئی کہ آخرت کی زندگی کے لیے ہمیں تیاری کرنے کا موقع ملے۔ اصل زندگی وہ ہے، ایسا نہ سمجھیے کہ یہاں ہم کھائیں گے پیئیں گے سیر سپاٹا کریں گے تفریح کریں گے عیش و عشرت سے اوقات کو گزار کے مر گئے، ختم ہو گیا۔ نہیں، ختم نہیں ہوئے، بلکہ دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے حضور میں پیش ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہماری اس دنیا کی زندگی کا ہمیں حساب دینا۔ ایک ایمان، مومن کا ایمان ہر وقت اس کو یہ چیز بتلاتا ہے۔ گویا ہماری زندگی یہ جانوروں کی طرح نہیں ہے، جانوروں کا معاملہ تو ایسا ہے کہ ان کے لیے آخرت کی کوئی دوسری زندگی نہیں، ویسے ان کو بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کریں گے اور ان کے آپس کے حقوق کی ادائیگی کروائیں گے، اور پھر ان کو کہا جائے گا کنو ترابا، کہ مٹی ہو جاؤ، ختم ہو جائیں گے۔ اس وقت کفار جو جنہوں نے دنیا میں ایمان جو ہے نہیں لائے تھے، وہ تمنا کریں گے کاش یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بھی اسی طرح ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے، واقعہ یہ ہے کہ بامقصد زندگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، آپ نے فضائل صدقات میں دوسرے حصے میں سنا ہوگا، لا يزول لا تزول قدم ابن آدم عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، قیامت کے روز انسان کے قدم اللہ کے حضور سے ہٹ نہیں سکیں گے یہاں تک کہ اس کو پانچ چیزوں کے متعلق پوچھا جائے گا، ان عمری ہی فیما افنا، زندگی کے متعلق کہ یہ زندگی تم نے کہاں کھپائی، اور وان شبابی ہی فیما ابلا، اور جوانی کے متعلق کہ جوانی کی ناوقات کو آپ نے کہاں پر استعمال کیا، کہاں اس کو پرانا کیا، کہاں خرچ کیا اس کو، وان مالی ہی من این اکتسبہ و فیما انفقہ، اور مال کے متعلق کہ کہاں جو ہے اس نے کمایا اور کہاں خرچ کیا، وماذا عمل فیما علم، اور جو علم تم کو ملا تھا اللہ کی طرف سے، جو معلومات دی گئی اس پر کتنا عمل کیا۔ تو بہرحال یہ سارے سوالات قیامت کے روز ہوں گے، ان کا جواب دینا ہے۔ ہمارا ایمان ہم کو یہ چیز بتلاتا ہے، اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو دراصل بامقصد بنانا ہے، کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، دنیا میں ہمیں کیا کرنا ہے، اور دنیا کی زندگی کو کس طرح گزارنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہی بتلانے کے لیے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے قرآن کے ذریعے سے ہمیں یہ ساری باتیں بتلائی گئی۔ ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کو ہر وقت اپنے دل و دماغ میں مستحضر رکھ کر کے اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے ایک لائحہ عمل ایسا بنائیں کہ ہماری زندگی کا کوئی لمحہ، کوئی گھڑی، کوئی وقت جو ہے ضائع اور برباد نہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح چاہتے ہیں اس طرح ہم اپنی زندگی کے اوقات کو گزاریں. یہ لایانی، فضول کاموں میں اس کو استعمال کرنا، فضول کا مطلب جیسا کہ میں نے بتلایا کہ جس کا دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ، اب یہ کھیل جو ہے کھیل، لہو لعب. قرآن پاک میں اہل علم یہاں موجود ہیں جانتے ہیں، جہاں کہیں بھی لفظ لہو اور لعب استعمال کیا گیا ہے مذمت کے طور پر، برائی کے طور پر. قرآن تو کھیل کود کو کسی حال میں برداشت کرتا نہیں، بلکہ آپ یوں سمجھیے کہ ایک موقع پر مدینہ منورہ میں کھانے پینے کی چیزوں کی قلت، اور چونکہ وہاں اس زمانے میں جو ہے کھانے پینے کی چیزیں لے کر قافلے آتے تھے، تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کھانے پینے کا سامان لے کر آنے والے قافلوں کے آنے میں تاخیر ہوئی، زمانہ ذرا وقفہ، ڈسٹنس بڑھ گیا، لوگوں کے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا اور اس کی گویا طلب ضرورت تھی. اور اتفاق کی بات کہ جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھائی، خطبہ. اس زمانے میں خطبہ جمعہ کا نماز کے بعد دیا جاتا تھا، نماز سے پہلے نہیں. تو جمعہ کی نماز پڑھانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، اور ایک قافلہ آیا کھانے پینے کا سامان لے کر. اور قافلے والوں کا دستور یہ ہوتا تھا کہ جب وہ آتا تھا تو جیسے دیہاتوں میں دیکھا ہوگا، باقاعدہ اعلان ہوتا ہے، دھماکہ لگایا جاتا ہے، ڈول بجاتے ہیں. یہاں آپ کے یہاں بھی بہت سے اعلانات کرنے کے بالا ڈول بجا کر کے پھر اعلان کرتا ہے. تو وہ ڈول بجا کر کے اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، قافلہ آیا. تو جو لوگ وہاں خطبہ سن رہے تھے، چونکہ ان کے گھروں میں بھی کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا تھا، ضرورت تھی، وہ یہ سوچ کر کے کہ اگر تاخیر ہوگی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم محروم ہو جائیں، وہ یہ سن کر کے وہاں سے بھاگے. تو مقصد وہ کوئی وہ ڈول دھماکہ سننا نہیں تھا، مقصد تو صرف اپنی ضرورت کی چیزیں خریدنا تھا. لیکن اس پر بھی قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں تنبیہ فرمائی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إليها وتركوك قائما. اے ربی، جب وہ کوئی تجارت، خرید و فروخت اور کھیل دیکھتے ہیں تو تجھے اسی طرح خطبہ دیتا ہوا چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں. ان پر بڑی سخت تنبیہ فرمائی گئی، حالانکہ وہ باقاعدہ اس ڈھول جو بجایا گیا تھا وہ کوئی تماشے کے لیے نہیں تھا، اعلان کی غرض سے تھا. لیکن اس کو بھی اس انداز سے قرآن نے تذکر ذکر کیا جس سے اس کی شناخت اور برائی معلوم ہوتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کھیل کا لفظ قرآن میں اور حدیث میں ہمیشہ برائی کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، بھلا کوئی خوبی کے طور پر نہیں. اسلام کھیل کی جو یعنی حوصلہ افزائی نہیں کرتا. یہ ہمارے دور حاضر کے نظریات، سوچ بدل گئی. انہوں نے کھیل کو باقاعدہ اتنی اہمیت دی کہ اس کو مقصود بنایا، اور اس کھیل کو ترقی دینے کے لیے تمام ملکوں کے اندر جو ہے وہ جو وزارتیں، مستقل ایک وزارت کون سی ہے، کھیل کی، یعنی وہ جو اسپورٹس کی وزارت، یعنی کیا وزارت، منسٹریاں، ایک منسٹری مستقل کائی کی ہے اسپورٹ کی. گویا کھیل بھی ایک ایسی مقصود چیز ہے کہ اس کو باقاعدہ مختلف کھیل اور اس کی ترقی، اس کے اوپری بنیاد پر دنیا کے مختلف ملکوں کے ساتھ تعلقات، وہاں کیا ٹیمیں بلائی جائے گی، یہاں کی ٹیم وہاں جائے گی. اسلام تو ان میں سے کسی بھی چیز کی اجازت دیتا نہیں. کھیل کے اندر جو ہے صرف اتنی بات کہ اس میں اگر کوئی فائدہ ہے تو دیکھو، کھیل کے اندر اصل مقصود جو ہے ورزش، یعنی آدمی کی صحت برقرار رہے تو وہ جو کثرت اور ورزش کا پہلو ہے اتنے ہی کو کی شریعت نے گنجائش دی ہے، بشرطے کہ کوئی اور شرعی جو ہے گناہ بھی اس میں لازم نہ آتا. وہ کھیل اگر ایسا ہے جو دوسری قوموں کی جو ہے خصوصیت سمجھا جاتا ہے، جیسے کرکٹ کا کھیل یہ انگریزوں کا ایجاد کیا ہوا ان کے مخصوص، تو ہر وہ چیز، ہر وہ کام جو کسی قوم کا مخصوص شعار ہو اور اس کو کوئی اختیار کرے، تو حدیث میں اس پر وعید آئی ہے، من تشبہ بقوم فہوا منہم، جو آدمی کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا تو وہ ان میں سے ہوگا. بھئی آپ یہ کھیل کھیل کر ان کے جیسے بننے جا رہے ہیں. من کثر سواد قوم فہو منہ, جو کسی قوم کے مجمع کو اس کی تعداد کو بڑھائے گا. ایک غلط کام ہوا اس میں آپ جو ہے آپ خود وہ کام نہیں کر رہے ہیں, لیکن وہاں آپ کے جانے کی وجہ سے اس کام کی کیا ہوتی ہے, حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو اس پر بھی شریعت اتنا سخت حکم لگاتی ہے کہ گویا وہ بھی ان میں سے ہے. ہمارے اکابر میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ, ساری اہل علم سب جانتے ہیں, حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے. ہر جمعے کو حضرت کی خدمت میں جاتے تھے. گنگو میں حضرت شاہ عبد القدس صاحب جو ہے ہمارے سلسلے کے بڑے اکابر میں سے ہیں, ان کا عرس ہوتا تھا. تو عرس کے زمانے میں حضرت جو ہے اپنے حجرے کو بند کر کے بیٹھ جاتے تھے, حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ. اتفاق کی بات کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ, ان کو خیال معلوم نہیں تھا کہ عرس چل رہا ہے, جمعہ کے دن وہاں پہنچے. بس ان کو دیکھ کر حضرت رحمۃ اللہ اتنے ناراض ہوئے کہ تمہیں یہ معلوم نہیں من کثر سواد قوم فہو, حالانکہ وہ کوئی عرس میں شریک ہونے کے لیے ساری دنیا جانتی. اسی وقت آپ واپس لوٹے, اسی وقت بعض لوگوں نے کہا کھا کھانا بھی نہیں کھا سکتا, میں اسی وقت واپس جاؤں گا. حالانکہ حضرت گنگوئی بھی جانتے تھے کہ وہ کوئی عرس میں شرکت کرنے کے لیے نہیں آئے, لیکن حضرت نے فرمایا جو لوگ آ رہے تھے وہاں سے عرس میں مختلف جگہوں سے, آنے والوں میں, راستے میں چلنے والوں میں آپ بھی تو شامل ہو گئے نا. آپ کو چلتا ہوا دیکھ کر لوگ تو یوں ہی سمجھیں گے کہ یہ بھی وہاں جا رہا ہے. تو گویا اتنا ہمارے بزرگوں کا رویہ اس سلسلے میں اتنا سخت تھا. تو حضرت ہمارے حضرت یہ واقعہ سناتے تھے تو حضرت شیخ الہند اسی وقت واپس لوٹے, کسی نے پانی پیش کیا تو پانی بھی پیش انہوں نے پیا نہیں, اسی وقت پیدل دے من اتنے میل دور سے آئے تھے اسی طرح واپس لوٹے. تو بارہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایسے غلط سلسلے ان کے, ہم اگر اس میں نہیں بھی گئے لیکن ہمارے اس طرح کسی عمل سے ان کی تائید ہوتی ہے, ان کو سپورٹ ملتا ہے, ان کو قوت پہنچتی ہے. تو حدیث ہم کو یہ وہی سناتی ہے کہ آپ بھی انہی جیسے ہو, قیامت کے روز انہی کے اندر اٹھائے جاؤ. قرآن یہ کہتا ہے لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار, کہ تم وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے ان کی طرف تم مائل مت ہونا, ان جیسے مت بننا, ان کی طرف ذرا جو ہے دل کا میلان نہ کرنا, ورنہ تم کو بھی جہنم کی آگ پکڑ لے گی. تو بہرحال یہ بڑا سخت مسئلہ ہے. تو یہ اس طرح کے جتنے بھی کھیل ہیں جو غیر قوموں کی خصوصیت سمجھے جاتے ہیں تو ان کی تو کسی حال میں اجازت بھی نہیں, اور جو کھیل جس میں کوئی فائدہ ہوتا بھی نہیں, جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کھیل باطل ہے, البتہ آدمی کا اپنے گھوڑے کے ساتھ جو ہے وہ اس کو سجھانا, یعنی گھوڑے سواری سیکھنے کے لیے گھوڑے کو جو ورزش کرائی جاتی ہے, آدمی خود بھی سوار ہوتا ہے اس کو بھی مشقت میں ڈالتا ہے, کیونکہ گھوڑے سواری یہ ذریعہ تھا کائی کا جہاد کیا. اسی طریقے سے آدمی کا اپنے تیر کو ٹھیک کرنا, تیر اندازی سیکھنا. تو گویا یہ کھیل نہیں ہے حقیقت میں, یہ تو ایک دین کے ایک بہت عظیم جو ہے عمل کو تقویت پہنچانے والی چیزیں تھی, اس لیے اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. تو بہرحال ایسی چیزوں کو کھیل میں سے استثنا کیا, ورنہ جو خالص کھیل ہے ان میں اگر کوئی دوسری خرابی نہ بھی ہو تو بھی, ویسے دیکھیے ایسی چیزیں جو بعض اپنی ذات کے اعتبار سے جائز, لیکن اس کی مشغولی میں آدمی اتنا اس پہ اندر گھس جاوے, اس کے اندر اتنا ڈیپ میں اتر جاوے کہ اس کی وجہ سے 24 گھنٹے اس کے دل و دماغ پر وہ چیز کیا رہے, چھائی رہے. جیسا کہ شعر کے متعلق آتا ہے بخاری شریف کی روایت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے اندر پیٹ میں پیپ پڑ جائے, پیپ پڑ جائے اور وہ پیپ پیٹ کے اندر کے حصے کو کھانے لگے. پیپ ہوتا ہے تو پیپ کی عادت ہوتی ہے, آپ کو زخم لگے گا پیپ ہوا, اگر آپ دوا نہیں کریں گے تو یہ پیپ کیا ہوگا, بڑھے گا اور آپ کے جسم کو کھائے گا, یعنی اس کو سڑائے گا بڑھتے بڑھتے پورے عضو کو, پورے جسم کو. تو وہ پیپ جسم کو کھاتا رہے, یہ بہتر ہے بنسبت اس پہ کہ کسی کے اندر شعر ہو और वो उसमें उठ। हालांकि शहर के मुतालिक रिवायतों में ये भी आता है इन्ना मिना शहरे लहिक मतन बाद अशारिक, लेकिन वो उस वक्त था क्योंकि शहर शायरी ऐसी चीज है कि अगर किसी के ऊपर उसका सौदा सवार हो जावे तो फिर वो 24 घंटे उसमें ऐसा मशगूल बैतुखला में जाता है तो भी काफिया जोड़ रहा है। समझना है कि नहीं, कहीं किसी जगह भी होगा तो बस जो लोग जहाँ शहर शायरी का ऐसा आम माहौल होता है वहां आप इस चीजों को देख सकते हैं। हमारे यहाँ है नहीं इसलिए आपको उसका अंदाजा नहीं। तो बहरहाल इसी तरह शिकार के मुतालिक आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए तो शिकार के पीछे पड़ा वो गोया गफलत में मुब्तला हुआ, क्योंकि शिकार का शौक भी ऐसा है कि आदमी के ऊपर अगर गालिब आ जावे यानी किसी के मिजाज में घुस जावे तो फिर वो सारे कामों से उसको बेकार बस उसी में लगा रहता है। तो बहरहाल गोया देखो यहाँ नबी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाकायदा अपनी किताब के अंदर उनवान कायम किया कि इसी आदमी के ऊपर शेर शायरी का इतना गालिब आना जो उसको कुरान से उसके फराइज मनसबी से रोक दे तो उसके लिए ये वही है। तो मालूम हुआ हालांकि शेर अपनी जगह पर एक जायज चीज थी लेकिन उसका तबीयत में इतना शौक पैदा हो जाना कि उस शौक के नतीजे में आदमी दूसरे कामकाज छोड़ दे अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल हो जावे और 24 घंटे उसी में लगा लिपटा रहे घुसा रहे तो उसके लिए ये वही थी एक जायज चीज में भी। तो खेल आजकल ये क्रिकेट का खेल, तो क्रिकेट के खेल में तो वैसे भी जो है ना बहुत सारी खराबियां हैं। खेल में अगर जो है हार जीत रखी गई हो और उसमें जो है हार जीत के नतीजे में जो है किसी को कुछ मिलता हो किसी को कहा से कुछ जाता हो जिसको सट्टा कहते हैं जुआ, तो ये तो जुआ तो शरीयत ने हराम करार दिया। इन्नमा युरीदु शैतान युकैबैनकुम अलअदावत वलबगदा फिल खमर वल मैसिर, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि शैतान ये चाहता है कि ये जुए और शराब के जरिए से सट्टे और शराब के जरिए से तुम्हारे दरमियान आपस में दुश्मनियां डाले। तो ये जो है ना जुआ ये हराम करार दिया, वैसे कुछ फायदा का इनकान या सनून का नील खमरे वाल मईसी कुल फी हिमा इसमुन कबीर हूँ मुनाफे हो नास। ये नबी ये लोग आपसे पूछते हैं शराब और जुए के मुतालिक, आप कह दीजिए कि उसमें बहुत बड़ा गुनाह है कुछ फायदे भी हैं लेकिन इसमा अकबर मिन नफी हिमा, उनका गुना फायदे से बढ़कर। एक कौन सी दुनिया की ऐसी चीज है जिसमें फायदा ना हो? सांप का जहर जो है ना उसमें भी क्या है फायदा तो है लेकिन खाली फायदा नहीं देखा जाता, फायदा और नुकसान दोनों को सामने रखकर उसका मुवाजना करते हैं और फायदा अगर ज्यादा हो तो फिर आगे उसके मुतालिक सोचा जाता है। कायदा यह है कि फायदे के हासिल करने के मुकाबले में नुकसान से अपने आप को बचाना ये ज्यादा अहमियत रखता है। आप कोई दवा इलाज करेंगे तो इलाज के अंदर भी डॉक्टर जब कोई दवा तजवीज करेगा तो देखेगा इसकी साइड इफेक्ट है या नहीं, साइड इफेक्ट होगी तो फिर वो दवा तजवीज नहीं करेगा। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि ये खेल जो है खास करके ये क्रिकेट का खेल हमारे हमारे मुल्क के अंदर वो जो लोग उसमें मशगूल होते हैं क्या हाल होता है उनका आप जानते हैं, वो या उनके दिलो दिमाग के ऊपर 24 घंटे वही सवार रहता है। मस्जिद में आते हैं हौद पर बैठे वजू कर रहे हैं तो अभी आपस में उसका तस्करा, जमात खाने में आ गए सुन्नत पढ़ने के बाद सलाम फेरा अभी जमात में देर है दो आदमी बैठे हैं तो उनका इसी का तस्करा, खास करके रमजान में तरावी का जो है वक्फा बड़ा होता है तो उस मौके पर तो इन लोगों के दिल ऐसे, अब तो बड़ी तादाद वो है जो तरावी ही क्या कर देती है छोड़ देती है और जो आते हैं अपने आप को जबर करके उनका हाल ये होता है उनका दिमाग वही दिल वही अटका हुआ होता है। हालांकि इस्लाम ने तो ऐसी हालत में नमाज पढ़ने की भी इजाजत नहीं दी, किसी को पेशाब पाखाने का तकाजा हो नमाज पढ़े तो कहा पहले उससे फारिग हो जाओ, तुम नमाज ऐसी हालत में पढ़ो कि तुम्हारा दिल नमाज में पूरे तौर पर लगा हुआ हो। अब यहाँ जाहिर है कि नमाज के लिए आया और दिल वहां लगा हुआ है और उसी में और फिर उसके साथ लगाव क्रिकेट के इस लगाव के नतीजे में इन क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों के साथ दिल में जो मोहब्बत पैदा होती है, क्योंकि कायदा है इंसान जिस चीज का बार बार तस्करा करेगा ना तो उसकी मोहब्बत उसके दिल में घर कर जाती है। तो इन खिलाड़ियों का बार बार तस्करा करने के नतीजे में ये खिलाड़ी जिनकी बड़ी तादाद तो कुफार हैं और चंद मुसलमान हैं, उन मुसलमानों में भी बड़ी तादाद फुसाक और फुज्जार, فاسق کو فاجی اللہ کے نام فرمان ہوگا کوئی ایک آدھ دو نمازی، باقی بڑی تعداد تو وہی ہے کفار. تو جس مشغلے کے نتیجے میں کفار فساق فجار کی محبت دل میں گھر کر جائے، اور ایسی گھر کر جائے ہمارا نوجوان، گویا ان کا ایسا لٹو اور عاشق ہو جاتا ہے کہ ان کی نقل کو اتارنے کو اپنی سعادت اور خوشبختی سمجھتا ہے، ایسی چال، ایسا گویا لباس، ایسی بالوں کی اسٹائل، ایسی چلنے کی اسٹائل، ہر چیز میں سنت کی نقل تو کیا اتارتے، یہ ان فاسق فاجر اور کافروں کی نقلیں اتارنے میں ہماری زندگیاں برباد ہوتی ہیں، اور دیندار طبقہ بھی اسی کے اندر. یہ آپ بتائیے پھر، یہ لا ترکنوا الی الذین ظلموا، جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کر کے اپنے جانوں پر ظلم کیا، تم ان کی طرف مائل مت ہونا ورنہ جہنم کی آگ تم کو بھی پکڑ لے گی. کیا ہوگا، یہ کیا نتیجہ ہوگا اس کا؟ تو حقیقت تو یہ ہے. اور پھر جس زمانے میں یہ کھیل ہوتا ہے، اس کھیل کے زمانے میں سارے کام چھوڑ چھاڑ کر، دنیا کا کوئی اور کام ہے ہی نہیں، حکومت کے آفسوں میں آپ جائیں گے تو سب اسی کو سن رہے ہیں، اور اسی طرح خانگی پیڑیوں میں جائیں گے وہاں پر بھی یہی چرچا ہے، گھروں میں بھی یہی ہے. پھر اس کے نتیجے میں جو سٹے لگتے ہیں آپس میں، اور آپ تو سٹوریوں نے جو ہے ان کھیلوں پر اتنا زیادہ قبضہ کر لیا، سب جانتے ہیں، ان کے خبریں آتی ہیں فکسنگ کی. اب جب آپ جانتے ہیں کہ ان کی یہ ہار جیت حقیقی ہار جیت نہیں ہے، پہلے سے طے شدہ ہے، اس کے مطابق ہے، پھر بھی ان کی اس ہار جیت پر کیا ہوتا ہے، آستینیں چڑھتی ہیں. کوئی اس کا موافق، کوئی اس کا موافق، یہ جیت گیا تو یہ اس کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار، اور ان جیت کی خوشیوں میں جو پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بہت سی جگہ پر قومی فسادات ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کی جان، مال، عزت و آبرو خطرے میں پڑ جاتی ہے. یہ سب کیا ہے؟ کیا ان چیزوں کے بعد بھی ایسے کھیلوں کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو ہمیں تاکید فرمائی کہ اللہ نے یہ زندگی جو ہمیں عطا فرمائی ہے بڑی قیمتی ہے. قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کھا کر، یعنی زمانے میں جو حالات پیش آ رہے ہیں آپ ان میں غور و فکر کرو گے تو گویا انسان بحیثیت انسان کے گھاٹے اور نقصان ہی میں. البتہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کا اہتمام کیا اور ان نیک اعمال پر باقی رہنے کے لیے جو ہے وتواصوا بالصبر، گویا نیک اعمال پر قائم رہنا جو ہے نا وہ آسان کام نہیں ہے. ایک دوسرے کو سنبھالنے کے لیے صبر کی تلقین کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق بات بتلاتے رہے، وہ ہیں کامیاب، باقی اس کے علاوہ سب ناکام. قرآن یہ کہتا ہے. ہمارے اسلاف کے یہاں معمول یہ تھا کہ جب آپس میں ملتے تھے تو ایک دوسرے کو یہ سورت سناتے تھے، وہ یہ سورت ہم کو جو سبق دیتی ہے اس سبق کو ہر وقت اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مشکات کی روایت ہے، ما من شئین یقربکم الی الجنت ویباعدکم عن النار الا قد امرتکم به، جو چیز تم، ہر وہ چیز جو تم کو جنت سے قریب کرنے والی اور جہنم سے دور کرنے والی میں نے اس کے کرنے کا تم کو حکم دے دیا ہے. وما من شئین یقربکم الی النار ویباعدکم عن الجنت الا قد نہیتکم عنہ، اور ہر وہ چیز جو تم کو جہنم سے قریب کرنے والی اور جنت سے دور کرنے والی اس سے میں تم کو روک چکا ہوں. تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خیر خواہ، ہماری بھلائی چاہنے والے، وَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، قرآن کہتا ہے حضور کی اپنی امت کے ساتھ خیر خواہی، ان کی بھلائی کا جذبہ اتنا تھا کہ اس خیر خواہی میں قرآن کہتا ہے کہیں آپ اپنی جان نہ گنوا دیں. وہ ہمارا خیر خواہ ان کی باتوں کی طرف تو ہم توجہ نہ کریں اور اپنی زندگیوں کے اس طرح کھیل کے اندر برباد کریں، یہ کون سی دانش مندی کی بات ہے؟ آج دیکھو تو صحیح، ابھی میں نے پوچھا، میں ذرا بتا دینا کہ آج کل جہاں یہ کھیل ہو رہا ہے تو کہا 3:30 بجے شروع ہوتا ہے، یہ جو 3:30 بجے رات پوری جاگتے ہیں یا آدھی رات کے بعد اٹھتے ہیں، ان میں سے کسی کو کبھی سال کے کسی ایک دن بھی تہجد کے لیے اٹھنے کی توفیق ہوئی؟ اس کی تو توفیق نہیں ہوئی. اور کھیل کے لیے برابر ایک دم ایکٹیو اور تیار رہتے ہیں، क्या है ये सब, ये अपने आप को बर्बाद करना है। अल्लाह ने जो सलाहियतें अता फरमाई, ये जिंदगी का एक एक लम्हा ऐसा कीमती है कि हम और आप उसकी कदर नहीं जान सकते। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिंदगी क्या है, जिंदगी का हर दिन तुम्हारे वजूद का एक हिस्सा है। एक दिन गुजरा गोया तुम्हारे वजूद में से इतना कट हुआ, तुम्हारे वजूद में से इतना कट हुआ। वो फरमाते मैंने ऐसे लोगों को पाया जो अपनी जिंदगी के औकात के मामले में ऐसे बखील थे जैसे आदमी अपने रुपयों पैसों के मामले में होता है ना, बहुत बचा बचा कर उसको क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे सही कामों में। ये हाल था हमारे असलाब का, आपने बार बार सुना होगा अली जुर्जानी कि भाई वो बजाय रोटी खाने के सत्तू फांकते थे। क्यों? इसलिए देखा कि रोटी खाने में वक्त लगता है, सत्तू में जल्दी से निमट जाते हैं, और जो वक्त बचता है उसको अल्लाह की याद में। जो आदमी अपने खाने के औकात में से कटिंग करके उस वक्त को अल्लाह के जिक्र में इस्तेमाल करता हो, वो दूसरे औकात को क्या जाया और बर्बाद करेगा। हजरत दाऊद ताई के मुतालिक है कि वो रोटी को चबा कर खाने के बजाय पानी में भिगो देते थे, नरम हो जाती थी, मुंह में रख लिया उतार दिया। ग़िज़ा जो हासिल करनी है ना, जरूरत अपने बदन की, वो तो उससे भी पूरी हो जाती है, अलबत्ता पानी में भिगोने की वजह से वो टेस्ट आएगा नहीं, वो हलक हमारा खुश नहीं होगा। बाकी ये है कि जरूरत तो पूरी हो जाएगी, ताकत हासिल हो जाएगी, तो वो इसके बार इस्तेमाल का क्यों कहा कि मैंने देखा चबाकर खाने में वक्त लगता है, इसमें जल्दी मैं कुरान पाक की 50 आयतों की तिलावत कर सकता हूँ। एक एक सुभान अल्लाह पढ़ने का अगर वक्त मिल जाए तो बड़ा कीमती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह तमलाउल मीज़ान, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तमलान मा बैन समावात वल अर्द, के अल्हम्दुलिल्लाह का इतना सवाब एक अल्हम्दुलिल्लाह का कि जिस तराजू में आमाल तोले जाएंगे उस तराजू को ये लफ्ज अल्हम्दुलिल्लाह सवाब से भर देता है। और सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह ये दो हैं जुमले आग पढ़ेंगे तो जमीन और आसमान के बीच की फिजा सवाब से भर जाएगी। आसमान और जमीन के बीच वो तो इतनी बड़ी है कि कोई उसको पूर कर सकता नहीं, लेकिन इन दो जुमलों के सवाब से भर जाती है। अगर मुझे और आपको मालूम हो जाए कि ये जुमला बोलने से ये मस्जिद का इतना पूरा हिस्सा नोटों से भर जाएगा तो सब तस्वीर लेके बैठ जाएंगे, और ये सुनते उसके बावजूद हमारा शौक जो है ना उसको महमेज भी हासिल मिलती नहीं है। तो हकीकत तो ये है कि ये वो हजरात थे जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगवा इरशादात की कदर की। हजरत आमिर इब्न कैस एक ताबी है, जब कोई आदमी उनके पास बातचीत के लिए जाता तो कहते थे सूरत की रफ्तार को रोक दो तो मैं तुमसे बात करूंगा, इसलिए कि मैं बात करूंगा सूरत तो चल रहा है, मेरा वक्त गुजरेगा, मेरा नुकसान होगा, मैं तुम्हारे साथ बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो वो तो वो हजरात थे कि जिंदगी के एक एक लम्हे की कदर और कीमत समझते थे। आज हमने अपनी जिंदगियों को बेकार गया, यूं समझिए कि जिंदगी के इन जवाहरात से ये हमारी जिंदगी के औकात क्या हैं। ये हमारे हजरत एक शेर पढ़ा करते थे, ये क्या तेरा हर सांस नखले मुसवी है, ये जमद जजर जवाहर की लड़ी है, कि तुम ये जो सांस लेते हो ना ये वो दरख्त जिस दरख्त से हजरत मूसा अला नबीना अलैहि सलाम को अल्लाह के कलाम की आवाज आई थी, वो कितना कीमती दरख्त, वह तुम्हारा ये हर सांस जो है नखले मुसवी है, और ये जो मद्दो जजर है उतार चढ़ाव सांस का ये जवाहरात की लड़ी है। ये गोया मामूली चीज नहीं, बड़ी कीमती चीज है। अब इन जवाहरात के से हम क्या खरीद रहे हैं, है गुनाह। अगर कोई आदमी रुपयों पैसों से खाली पत्थर खरीदे, वो इन पत्थर से नुकसान नहीं है लेकिन फायदा भी नहीं है, तो लोग क्या कहेंगे, बेवकूफ कहेंगे कि इतने कीमती सरमाए को पत्थर खरीदने में इस्तेमाल किया, बड़ा बेवकूफ है। और अगर वो उससे जहर खरीदता है तो और ज्यादा हिमाकत कही जाएगी। तो हमने को अल्लाह ताला ने जिंदगी के ये औकात अता फरमाए हैं, बड़े कीमती औकात हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ताकीद फरमाई, अब ये हम जो है अपनी सलाह, और खाली वक्त नहीं, आप जब देखेंगे तो वक्त गुजरेगा, वक्त के साथ साथ आपकी आंखें गुनाह। अब ये टीवी, उसको देखने के लिए टीवी, अब टीवी बहुत से तो बाकायदा ये वर्ल्ड कप आया तो उसके लिए टीवी खरीदेंगे। अब ये टीवी कोई वर्ल्ड कप के बाद जाकर के आप ताप्ती नदी के अंदर जो है उसकी समाधि तो नहीं कराएंगे ना, वो तो घर में रहेगा। ये गुनाहों का एक गोया बहुत बड़ा आला अपने घर में ले आया, आप हमेशा के लिए अपने आप को और घर के लोगों को बर्बाद किया। क्या कोई नेकी का काम किया? बहुत से दीनदार बाका। और ये शौक कहाँ पहुंचाता है? कई साल पहले की बात है, क्या 20-21 साल तो हो गए होंगे मेरे ख्याल से, कश्मीर जाना हुआ था, वहां एक रिसाला, उसी हमारे वहां के जमाने क्याम में अखबार में एक वाक्य आया था। मैं वो रिसाला लाया था हमारे मुफ्ती मोहम्मद साहब आडोली को, मैंने वो रिसाला भी लिया था, उनके पास शायद महफूज होगा। उसमें था एक नौजवान बीमार, उसको क्रिकेट का इतना शौक, तो एक मैच चल रहा था शायद वेस्ट इंडीज या किसी और टीम का, और उसमें कॉमेंट्री देने वाला ये बीमार है, देख रहा है उस मंजर को, और उसने कमेंट्री देने वाले ने कहा इसने गेंद डाली और ये आउट, और ऐसा वो फौरन उसकी रूह कब्ज हो गई। अब बताइए ये ईमान पर मौत कहलाएगी? इसी मौत को ईमान पर मौत कहा जाएगा? जिस शौक को हम और आप पाल रहे हैं वो शौक हमको कहां ले जा रहा है? एक तरफ तो हम लोगों से यूं कहते हैं दुआ करो अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, मौत ईमान के ऊपर आवे, और दूसरी तरफ हम ऐसी हरकतें करते हैं जो ईमान से महरूमी का दरिया बनती है। अभी वो एक साल पहले सुना, एक आदमी ने वहां बंबई में या किसी जगह फलानी टीम अगर नहीं जीती हार गई तो अपनी बीवी को कहा था तुझे 3 तलाक। अब बेचारी बीवी ने उसकी 3 लड़कियां नौजवान, वो तो एकदम जो है ना टेंशन में आ गए, तो वो 24 घंटे दुआएं करते थे उस टीम की जीत के लिए। अल्लाह अकबर, ये क्या हिमाकतें हैं और क्या जुनून और पागलपन है, कहां पहुंचा दिया इन शौकों ने हमको। जरूरत है अपनी जिंदगी की कदर और कीमत पहचाने, और जितने भी यहाँ मौजूद हैं वो भी, और अपने मिलने वालों तक ये पैगाम पहुंचाएं कि अल्लाह ने हमें ये कीमती जिंदगी का सरमाया अता फरमाया है, ये बहुत कीमती है, इसको अल्लाह की याद में इस्तेमाल करो, अल्लाह की इताअत और फरमानदारी में इस्तेमाल करो। आज तो अब ये सट्टा खाली क्रिकेट पर सट्टा दूसरे लोग खेलते तो भी इसका देखना और सुनना और उसका में हिस्सा लेना जायज नहीं था, अब तो खुद ही सट्टे खेल रहे हैं, और तो ये भी सुना कि औरतें तक सट्टा खेलती हैं। अभी सट्टे के नतीजे में जो आमदनी होगी क्या वो हलाल है? ये तो हराम, ये हराम की गिजा जब पेट में जाएगी तो वो क्या असर लाएगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसा आदमी अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी नहीं कर सकता। हज़रत सालिम बिन अब्दुल्लाह तस्सरी का जुमला इमाम गजाली ने नकल किया है कि जिसने हराम का लुकमा खाया तो उसके आज़ा क्या करेंगे? अल्लाह की नाफरमानी करेंगे, वो चाहे या ना चाहे, उसको मालूम हो या ना हो। अब ये सट्टे के नतीजे में जो रकम आएगी घर के अंदर वो हराम, और उस हराम की वजह से जो गिजाएं खाई जाएगी उसके क्या असरात मुरतब होंगे। अब ये सब चीजें हैं, अब एक मुसलमान को क्या ये चीजें जैब देती हैं? जरूरत है कि इन चीजों की तरफ तवज्जो करें और अपने आप को इन बुराइयों से बचाने का। जो लोग इस शौक में पड़ चुके हैं उनको चाहिए कि वो अपना इलाज करें और इस बुराई से अपने आप को निकालें। जिस तरह आपने उसमें दिलचस्पी ली और दिलचस्पी लेते रहे, बार बार दिलचस्पी लेने की वजह से ये शौक आपकी तबीयत पर और आपकी मिजाज पर गालिब आया, अब उस दिलचस्पी से आप अपने आप को दूर करें जबरन, तो धीरे धीरे एक दिन आएगा कि इंशाल्लाह फिर ये शौक भी आपके दिल से निकल जाएगा। ये तो अल्लाह की रहमत से दूर करने वाली चीज है, लानत की चीज है। अल्लाह मेरी आपकी हिफाजत फरमाए। तो जरूरत है कि इस पैगाम को आप भी अब जो है संजीदगी के साथ अमल की नियत से सुने, दूसरे अल्लाह के बंदों तक भी पहुंचाएं और उनको इसकी तरफ मुतवज्जे करें कि जिंदगी के कीमती लम्हात को इस तरह जाया और बर्बाद न करें अपनी सलाहियतों को। ये जिंदगी जो है ना वो तो बड़ा कीमती सरमाया और खाम माल है, खाम इस मेटेरियल, खाम यानी रो मेटेरियल, रो मेटेरियल जो होता है ना, तो रो मेटेरियल को आप जहां इस्तेमाल करेंगे उसके मुताबिक उसकी कीमत बनती है। और लोहे का एक टुकड़ा है, उस लोहे के टुकड़े को कोई कंपनी जो है साइकिल का कोई पार्ट उससे बनावे तो उसकी कीमत साइकिल के मुताबिक बनेगी। उसी लोहे के टुकड़े से बाइक का पार्ट बनाया जाए, टुकड़ा वही है लेकिन उससे पार्ट काय का बनाया, बाइक का, तो उसकी कीमत कई गुनी बढ़ जाएगी। साइकिल तो 2000 में आती थी, 3000 में आती थी, और बाइक जो है वो 70,000 और लाख में आता है। तो ये टुकड़ा गया, इतना कीमती बन गया। और इसी लोहे के टुकड़े को जो है किसी कार का कोई पार्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया तो उसकी कीमत कई गुना होगी, और उसको अगर किसी हवाई जहाज का पार्ट बनाने के लिए, तो भैया आपकी जिंदगी के औकात बड़े कीमती हैं, आप उनसे बहुत कुछ कमा सकते हैं। अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है, जरूरत है इसकी तरफ तवज्जो की जाए। जब शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो ज्यादा दोस्त हर चकुनी उम्र जाए हस, जुद सिर रईस का हर चेखानी बतालत हस, क्या अल्लाह के याद के अलावा जो कुछ करोगे वो अपनी उम्र को बर्बाद करना। अल्लाह की इताअत, अल्लाह की याद का मतलब ये है कि अपनी जिंदगियों को अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी में गुजारने का एहतमाम किया जाए, बाकी जो कुछ भी है अपनी उम्र को बर्बाद करना है। तो ये शौक जो है ये हमारे माशरे में आम हो, ये तो दरअसल इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने, बल्कि इंसानियत के दुश्मनों ने ये सब गोया बाकायदा एक पूरी साजिश। ये यहूदियों का जो प्रोटोकॉल है, यहूदियों ने ये चाहा कि पूरी दुनिया की तमाम कौमों के ऊपर उनका गलबा और तसल्लुत रहे, तो उस प्रोटोकॉल में उसने ये भी कहा हम ऐसे खेलों को आम करेंगे जिसमें दुनिया की कौमों के नौजवान अपने आप को मशगूल करें, उनकी सलाहियतें उसी में जाया और बर्बाद हो, ताकि उनको वो किसी और काम के न रहे, मुसलमानी क्या और तमाम लोगों के लिए। तो हकीकत तो ये है कि जो कौमें तरक्की की मनाजिल तय करना चाहती उनके नौजवान इन चीज़ों में मशगूल नहीं होते। ज़रूरत है कि हम अपने आप को जो है इन चीज़ों से बचाएँ और दूसरों को भी बचाने के लिए कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक और शहादत अता फरमाए।
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مدلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ گنہگار ہیں خطاکار ہیں ایسی قیمتی زندگی تو نے ہمیں عطا فرمائی نعمتوں سے مالا مال کیا اے اللہ تیری دی ہوئی اس قیمتی زندگی کو اور تیری دی ہوئی نعمتوں کو ہم تیری نافرمانیوں میں استعمال کر کے اپنے آپ کو ضائع اور برباد کر رہے ہیں اے اللہ ہمیں اس کا ادراک اور احساس عطا فرما کر آئندہ کے لیے ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر و قیمت ہمیں نصیب فرما اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو ضائع ہونے سے بچا لے ہمارے معاشرے کو اے اللہ ان برائیوں سے پاک اور صاف فرما ہر ہر فرد چاہے وہ جوان ہو بوڑھا ہو مرد ہو عورت ہو بچہ ہو اے اللہ عالم ہو جاہل ہو سب کو اے اللہ ان خرابیوں کی شناخت اور قباحت دل و دماغ میں مضبوطی کے ساتھ بٹھا کر اے اللہ اس کی نفرت ڈال دے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ
زندگی کے ان قیمتی لمحات کو تیری اطاعت اور فرما برداری میں استعمال کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. تیری مرضیات پر اے اللہ ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر, تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ ایک لمحے کے لیے بھی تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں و سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. دوام ذکر و دوام طاعت کی توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں اللہ برکت اور وسعت عطا فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو قائد حق علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے اے اللہ ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اے اللہ ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما. اے اللہ ابھی جس بچے نے حفظ قرآن کی تکمیل کی اللہ اس کو بے انتہا قبول فرما. جس طرح اس کے سینے کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا قرآنی علوم و معارف سے بھی اس کو مالا مال فرما. قرآنی اعمال صالحہ کا اس کو اہتمام نصیب فرما. قرآنی اخلاق فاضلہ سے اس کو آراستہ فرما. دن اور رات کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق کے حفظ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں ان وعدوں کو اس بچے اس کے والدین اس کے اساتذہ اس کے مربیوں اور اہل خاندان کے حق میں پورا فرما. اور جنہوں نے بھی اپنی اولاد کو حفظ میں لگا رکھا ہے اللہ ان کے لیے تکمیل کو آسان فرما. اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما. مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما. جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس سے نجات عطا فرما. اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی جان و مال کی عزت و آبرو کی اہل و عیال کی تجارت و زراعت و کاروبار کی ہر چیز کی حفاظت فرما. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم.